سات سال پڑھا تھا حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے، تو انہوں نے یہ بات فرمائی، انہوں نے حکیم امت کو دیکھا، حضرت کی مجالس کو دیکھا، اس میں شرکت کی، مستقل وہاں رہے۔ میرے شیخ رحم اللہ نے حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحم اللہ سے پوچھا میرے سامنے، آپ جاتے تھے خانقاہ تھانہ بھون میں تو کھانا کہاں سے کھاتے تھے؟ فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے خود مجھے بلوایا، فرمایا کہ ہدایت اللہ تو میرے پیسے سے کھائے گا، اپنے جیب سے پیسے عنایت فرماتے تھے، اسی سے میں کھاتا تھا، انہوں نے فرمایا۔ اتنے پیارے تھے، ایک ایک سے حضرت اور حضرت حکیم الامت بہت زیادہ پیار و شفقت فرماتے تھے۔ تو وہی حضرت حکیم الامت کے شفقتوں سے شفقت پروردہ، اور اتنے سال کی صحبت اٹھانے والے اور اتنے بڑے عالم دین اور محدث، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت والا کے بارے میں کہ حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالی مرکزہ کی تعلیمات کو آسان کر کے پیش فرمائے۔ اب جو شخص چاہے کہ حکیم الامت کے علوم معارف سے ہم خوب استفادہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اولاً ہمارے شیخ رحم اللہ کے مواعظ ملفوظات کا مطالعہ کرے، پھر حضرت حکیم الامت کے مواعظ ملفوظات کا مطالعہ کرے، پھر دیکھے کہ کتنا نفع ہوتا ہے۔ بہت سے مضامین ایسے ہیں کہ بڑے بڑے علماء بھی اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، بڑے بڑے علماء بھی حضرت کے علمی تعبیرات اس طرز کی ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء بھی سمجھ نہیں پاتے، الا یہ کہ وہ بہت زبردست چوٹی درجے کے عالم ہو، فقیہ بھی ہو، محدث بھی ہو، اور متصوف کامل بھی ہو۔ اور اصطلاحات علوم شریعت سے بھی واقف ہو، اور اصطلاحات تصوف سے بھی واقف ہو، اور منطق و فلسفہ سے بھی واقف ہو، جب جا کے وہ اس سے استفادہ کر سکے گا، ہے کہ نہیں مفتی صاحب؟ ایسی بات ہے، ایسے ایسا حالات، جیسے آپ دیکھیے، وہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ہے نا بصائر حکیم الامت اور معارف حکیم الامت، ڈاکٹر صاحب رحم اللہ نے جو تعلیف فرمائی ہے اس میں ایک کیا ہے بصائر حکیم الامت، اور ایک ہے معارف حکیم الامت، اس میں مضامین کافی مشکل ڈاکٹر صاحب رحم اللہ نے جمع فرمائے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب رسمی عالم بھی نہیں تھے، کیسے ان مضامین کو سمجھا، جو کہ بڑے علماء کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت نے ان مضامین کو جمع کیا، سمجھا تو جب ہی اس کو انتخاب فرمایا ہے، بصائر حکیم الامت، اور ایک کتاب ہے معاصر حکیم الامت، اور ایک ہے معارف حکیم الامت، ان تینوں کتابوں میں مشکل مضامین جو ہیں وہ معارف حکیم الامت میں ہیں، اس کا ایک حصہ ایسا ہے، بڑے مشکل مضامین پر مشتمل ہے۔ بہرحال اور ایک مثال، مثلاً کے بوادر النوادر کو دیکھیے، ہر شخص اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو حضرت والا رحم اللہ کے مواعظ ملفوظات بہت زیادہ مفید ہیں، انوار نسبت معلہ سے یہ تمام حضرت کے مضامین بھرے ہوئے ہیں، جیسا جس درجے کی نسبت ہوتی ہے اسی درجے کے انوار ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صالح ہے، گناہوں سے بچنے والا پہلے درجے کا ولی اللہ ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ رئیس صدیقین ہے، دونوں کے کلام میں ضرور فرق ہوگا، انوار یہاں بھی ہوں گے وہاں بھی ہوں گے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ صدیقین کا کلام ہے اور ائمہ صدیقین ہے، ایسے اولیاء اللہ کا کلام ہے، اور سب علماء ربانین بھی ہیں، اور اس کے مقابل اب نبی کا کلام ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوگا پھر۔ تو تمام صدیقین کے کلام میں بھی انوار ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو انوار ہیں اس کی تو شان ہی الگ ہے، فرق ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت والا نور اللہ تعالی مرقدہ ہے نا، بالکل ہی سب سے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے ہمارے گمان کے، جیسا کہ ہمارا گمان ہے، گمان اقرب الی الیقین ہے. تو لہذا حضرت والا کے کلام میں، الفاظ میں، تعبیرات میں انوار بھی اسی درجے کے ہیں. ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ اکابر دین کے مضامین اگر سمجھ میں نہ بھی آئے، پھر بھی ان کی کتابیں کھول کے نا اورق گردانی کرے، ورق گردانی کہ دیکھتے چلے جائیں، اس سے بھی انوار حاصل ہوتے ہیں. دیکھو ایک آسان نسخہ بتایا، جیسا کہ ایک آدمی ہے کہ بھائی جناب وہ قرآن پاک کے حروف وہ پہچانتے ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن پاک کو دیکھے ایسے محبت سے، حروف دیکھے، ایک ورق کو دیکھے ہے نا الگ، اس سے بھی اس کے قلب میں انوار منتقل ہوں گے. یہ ایسا معاملہ ہے. سبحان اللہ تعالی بحمد. ہمارے حضرت حکیم الامت فرماتے تھے نور اللہ تعالی مرقدہ، مقبولین حق کے کلام میں نور ہی نور ہوتا ہے نا، چاہے دنیاوی بات ہی ہو. کھانے پینے کا ذکر کیا، بیوی بچوں کا ذکر کیا، تو اس میں بھی نور ہوتا ہے. ہاں، اور فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ باتیں جو نکلتی ہیں تو دل سے، اندر سے باتیں آتی ہیں. دل اگر منور ہے تو اس کا تمام اس کے کلام اور حروف و تعبیرات کے ساتھ انوار ظاہر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. اور اگر وہ کلام اس کا بہت عمدہ ہے، اچھے مضامین پر مشتمل ہے، لیکن دل ان کا کالا ہے، تو وہی اندھیرا، ظلمات، وہ سب اس کے حروف و کلام و تعبیرات کے ساتھ منتقل ہوتی ہیں. اس لیے حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کی کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مضر، ان کے ساتھ رشتہ داری وغیرہ کرنا بھی مضر. ایک ساتھ بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھانا، اس کا ایک معمول رکھنا، یہ بھی مضر ہے نا. حدیث پاک میں بھی اس سے ممانعت آئی ہے نا، کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی مت رکھو. اب دیکھیں کیا حال ہے. بہرحال تو اپنے اکابر دین اور مقبلان بارگاہ الہی کا کلام اگر سمجھ میں نہ بھی آئے، تب بھی نفع سے خالی نہیں. جیسا کہ ایک مثال سنا دوں کہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں اس کا پڑھنا مشکل ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیں گے سب آپ کے الفاظ ہیں، آنا جانا، کھانا پینا، اور ہے نہیں، ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں گے، لیکن مضمون بھی آپ سمجھنے لگیں گے. اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کیا ہوا، کہ میں کہاں چلا گیا، ہوش باقی نہیں رہے گا، سب اتنے پریشان ہوں گے آپ. تعجب ہے. سنتے تھے ہم بہت زمانے سے سنتے تھے کہ حضرت نانوتوی رحم اللہ کے مضامین لوگ سمجھتے نہیں تھے. ایک دفعہ مولانا گنگوی نور اللہ مرقدہ مجلس میں تھے اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کا بیان ہو رہا تھا، تو ایک بڑے علامہ صاحب جو مولانا گنگوی رحم اللہ کے قریب بیٹھے تھے، دیر تک سننے کے بعد حضرت گنگوی سے فرمایا کہ مولانا یہ کیا فرماتے ہیں، کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا. تو حضرت گنگوی نے فرمایا کہ افسوس ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ شہباز عرش فرش پہ اتر آئے. شہباز عرش فرش پہ اتر آئے، کیا فرمایا. اب یہ ہے کہ مولانا گنگوی رحم اللہ اس سے لگتا تھا کہ خوب سمجھتے تھے، کچھ سمجھنے والے بھی تھے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں تھے، لیکن بہتے ہوتے تھے، قلب انوار الہیہ سے منور ہوتا تھا. بہرحال تو جب میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد، رسمی طور پر فارغ التحصیل ہونے کے بعد جب پڑھانے لگا تو تیسرے سال کا ہے معاملہ، تو مولانا نعمت اللہ اللہ کے چند رسائل ہم نے حاصل کیے، خریدے، اور ہم نے سوچا کہ بھائی کیا بات فرمائیں گے حضرت مولانا، ابھی قرآن کی یا حدیث کی باتیں، مسائل کی باتیں تو ہم نے مدارس میں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سمجھیں گے؟ اگر بھائی پوری بات نہیں سمجھیں گے، 100% نہ ہو تو کم از کم ایک تہائی، ایک چوتھائی یہ بھی نہیں سمجھیں گے، کیوں؟ دروازہ کمرہ اپنا ہم نے دروازہ بند کر لیا، اکیلا میں ہوں کمرے میں، اور جناب اطمینان کے ساتھ خوب بیٹھا، اور بیٹھ کے پھر حضرت نانوتی رحم اللہ کا رسالہ نکالا، ایک ایک رسالہ، ایک رسالہ سامنے رکھا اور مطالعہ کرنے لگا قبلہ نما. اب سب تمام الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، سارے ہی الفاظ سمجھ میں آتے ہیں. جناب مجھے نہیں یاد کہ شاید کہ دو صفحے تک میں نے پڑھا تھا، ایک دو صفحہ، اس کے بعد اس قدر دماغ پر اثر ہوا کہ میں پریشان ہو گیا کہ مشکل ہے، میں نے سمجھا کہ میں مر ہی جاؤں گا. ہاں اس قدر مجھ پر اثر ہوا کہ دل و دماغ پر، جسم پر اتنا خطرناک اثر ہوا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب تو میں مر جاؤں گا، اور میں وہاں سے اٹھ کے دروازے تک نہیں جا سکتا تھا، اتنا میں کمزور ہو گیا، دماغ بالکل ہی کام نہیں کرتا، میں لیٹ گیا، کتاب چھوڑ کے میں لیٹ گیا. اب لیٹا ہوا ہوں اور مرنے کے لیے تیار ہوں کہ پتہ نہیں آپ کیا حال ہوگا، آپ کسی کو بلاؤں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. انا للہ، کیا ہوا؟ بہرحال تو پھر ایک بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی. اس کے بعد جو ہے بعد میں حق تعالیٰ کا کرم ہوا، جب ہوش میں آیا تو میں نے سوچا کہ کیا بات ہے، بہت توبہ کی، استغفار کیا کہ یا اللہ کیا معاملہ ہے. اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حکیم الامت کی طرف سے ہمیں کوئی ہدایت مل جاتی کہ بھائی حضرت نانوتوی کے کلام سے استفادہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اگر استفادہ کیا جائے تو کیا طریقہ کار ہو. تو میں حضرت حکیم الامت کے ملفوظات میں، مواعظ میں اسی خیال سے ڈھونڈنے لگا کیا کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی مضمون جس کی ضرورت پیش آتی تھی تو توکل علی اللہ دعا کر کے ڈھونڈنے لگتا تھا تو پھر مضمون مل جاتا تھا طالب علم کے زمانے سے. تو اسی نیت کے ساتھ بار بار ڈھونڈتا رہا کہ ورق گردنی کرتا رہا کہیں مضمون مل جائے. جناب پھر ایک دن دیکھا کہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہم نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتابوں سے استفادے کی کوشش کی، مجھے تو حضرت حکیم الامت کے الفاظ سنو، مجھے تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے دل میں کہا کہ بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں سمجھ میں نہیں آئی، ان میں سے یہ بھی، اور اس پر کوئی اسلام کا سمجھنا موقوف تو نہیں، دینی مضامین و مسائل و احکام سب موجود ہیں، تو لہذا اب کیوں ہم مصیبت میں پڑے، ہے نا؟ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ پھر ہم نے پھر نہیں کبھی مطالعہ کیا. پھر میں نے سوچا کہ جہاں حکیم الامت کو ہمت نہیں ہو رہی ہے وہاں میری حماقت نہیں تو کیا ہے، اس قدر بیوقوفی ہے. پھر میں خاموش ہو گیا. وہ رسائل تو میرے پاس موجود رہے، مطلب کہ سن 84 سے اب تک وہ رسائل میرے پاس موجود. تو شروع میں تو خوب میں دیکھتا تھا وہ رسائل کہاں ہے کیا ہے، اب جو ہے اس کے بعد میں وہ تلاش بھی نہیں کرتا مارے ڈر کے کہ بھائی کیا ہے خدا معلوم. اب دیکھو تو حضرت کے مضامین ایسے ہیں کہ سمجھ میں تو آتے نہیں، الا یہ کہ حق تعالیٰ کسی بندہ خدا کو خصوصی طور پر نوازش فرما دیں. جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، سنا ہے کہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ کے مضامین کی تسہیل کی وہ کوشش فرما رہے ہیں. اگر ایسا ہوا تو امت کے لیے خصوصاً علماء دین کے لیے بہت زبردست نافع ہوگا، حضرت رحم اللہ کے مضامین سے استفادہ کا دروازہ کھل جائے گا. اللہ حضرت مولانا کی حیات میں برکت دے اور خوب خوب اس کام کو کامیابی سے کرنے کی توفیقات سے نوازیں. اب دیکھو تو حضرت رحم نانتی رحم اللہ کے مضامین ویسے سمجھ میں تو نہیں آئیں گے، اور اس کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہے مشکل معاملہ، میری طرح پھر لیٹنا نہ پڑے پاؤں پھیلا کے ہاتھ پیر پھیلا کے. تو اس لیے ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ کتاب سامنے ہو اور ورق گردانی کرے کہ حضرت کی کتاب ہے یہ بھائی، حضرت کی کتاب ہے، تو انوار ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اب وہ حضرات جو عالم دین بھی نہیں اور علماء دین کی کتابیں یہ نہیں سمجھتے، تو قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھتے چلے جائے ویسے کہ میرے محبوب کا کلام ہے نا، میرے محبوب حقیقی کا کلام ہے. ایسے حدیث پاک کو سامنے رکھا، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، موطا مالک، موطا امام محمد، طحاوی شریف، حدیث کی کوئی کتاب ہو سامنے رکھے اور اس کو دیکھے، وضو کے ساتھ بیٹھے دیکھے، اس سے انوار حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بہت زیادہ انوار حاصل ہوں گے اگر سمجھ میں نہ بھی آئے، لیکن جوالا اور دوالین جو گمراہ لوگ ہیں ان کے اچھی اچھی باتوں پر مشتمل تصنیفات سے بھی استفادہ نہ کریں، اس سے بالکل الگ رہیں. بعض علماء سمجھتے ہیں کہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے گنجائش ہے، گنجائش تو ہے لیکن انفیکشن کا خطرہ شدید ہے، اس کا بھی خیال رکھیے گا. جی جناب، ایک بڑے علامہ مطالعہ کر رہے تھے وہ گمراہ لوگوں کی تصانیف کا، اور جواب دے رہے تھے، کتاب تیار کر رہے تھے، لیکن وہ پریشان تھے کہ بھائی جیسے اس اہل باطل کی تحریرات و تصنیفات کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ اتنا ہی دل اندھیرا ہو جاتا ہے، دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، بہت ان کو غم لاحق ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نسبت تھے، ورنہ ضلالت اور ظلمات کا احساس قلب میں کہاں ہوتا ہے. تو بہرحال تو انہوں نے حضرت حکیم امت کو لکھا کہ حضرت یہ اہل باطل کے جواب دینے کے لیے تردید کے لیے مطالعہ کر رہا ہوں، لیکن یہ مصیبت ہے کہ یہ دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، کیا بات ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت حکیم امت نے جواب تحریر فرمایا کہ مطالعہ کیا جائے، کہ اس کی ضرورت دین کی وجہ سے آپ مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن اس ظلمات کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کے کلام میں ظلمات ہی ظلمات ہے، اسی کا یہ اثر ہے، اور اس کی تلافی استغفار ہے کہ جب کام سے فارغ ہو جائے استغفار کرتے رہیں، دل دھل جائے گا، پھر کام کریں، پھر استغفار کرتے رہیں، پھر دل دھل جائے گا. دیکھا آپ نے، ان کی صحبت تو کیا، ان کی تحریرات کے اندر بھی اس قدر ظلمات ہیں. اسی لیے اکابر دین نے منع فرمایا گمراہ لوگوں کے تصنیفات تحریرات پڑھنے سے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. بعض لوگوں کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں، ہم کیوں دیکھنا چاہیے کہ کون کس نے کیا لکھا. ارے دیکھنا چاہیے کس نے کیا لکھا، اولاً دیکھنا چاہیے کہ صراط المستقیم پر ہم قائم بھی ہیں کہ نہیں. ہمارے صراط المستقیم کو دیکھنا یہ فرض اولی ہے. اولاً یہ دیکھے کہ صراط المستقیم ہمارا محفوظ رہے، اس سے لغزش نہ ہو، پھسل نہ جائیں، اولاً یہ دیکھیں، اس کی حفاظت کے ساتھ پھر آگے چلنا ہے. آگے ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، ضرورت ہی نہیں ہے اور کسی بات کی. بسم اللہ. سارے عالم کے تمام علوم کا پڑھنا کوئی ضروری ہے؟ اول کام ہے کہ اپنے مالک کو راضی کرے، اس کے لیے اتباع شریعت ضروری ہے، احکام شریعت کا علم ہے تو ماشاءاللہ، نہیں معلوم تو علماء دین جو معتبرین ہے، قابل اعتماد ہے، ان سے پوچھا جائے، معلوم کیا جائے اور ان سے استفادہ کا سلسلہ جاری رکھیں، پوچھ پوچھ کے پھر عمل کرتے رہیں، بس کافی ہے علم. حضرت ہمارے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ علم مقصود بذات نہیں ہے، علم مقصود ہے برائے اطاعت الہیہ. اصل مقصود اطاعت اور عبادت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت پیش آتی ہے، ہے نا؟ علم غیر مقصود نہیں، مقصود تو ہے لیکن مقصود بذات اطاعت ہے. اگر اطاعت حاصل نہیں تو علم سے کیا فائدہ، اور اگر اطاعت کامل حاصل ہے تو علوم تفصیلی اگر حاصل نہ بھی ہو تو نقصان نہیں ہے. ہاں ایک کمی رہ گئی، یہ کمی آخرت کے لیے مضر نہیں ہے. ہاں لیکن علم کی عزت اور عظمت اور شرف اس کو تو ہے نا، اس معاملے میں بات کرنا آسان نہیں ہے، محتاط انداز میں بات کرنا چاہیے. ہاں علم دین کا بڑا مقام ہے، بڑا شرف ہے. ہاں لیکن علمی علم ہو، عمل کا خیال نہ ہو، اس کی فکر نہ ہو، پھر تو کیا ہے. مولانا گنگوی نور اللہ مرقدہ سے پوچھا گیا، آپ جیسے بڑے عالم دین، فقیہ عالم ہیں، آپ کیوں گئے حاجی صاحب کے پاس؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اس لیے گئے حاجی صاحب کے پاس تاکہ ہماری معلومات معمولات بن جائے، جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس پر عمل والی زندگی حاصل ہو جائے. حضرت گنگوہی کے اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی عمل والی زندگی اور اطاعت والی زندگی صحبت اہل اللہ سے حاصل ہوتی ہے. اب یہ بات کہ بھائی کیوں، ہم تو وہاں جانے سے پہلے بھی نمازی ہیں، رمضان کے روزے دار ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت اس سے پہلے ہم نے کر لی، ہے نا، کسی بزرگ کے صحبت میں جانے سے پہلے قرآن پاک صحیح کر لیا ہم نے، ہم قاری صاف ہو گئے، حافظ صاف ہو گئے، نحو بھی میری ٹھیک ٹھاک اور کافیہ اور بیضہ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے ہمارے، پھر اور سب کام کر رہے ہیں ٹھیک سے، حج فرض ہو گیا وہ بھی کیا، بلکہ عمرہ بھی تو بار بار کیا. پھر بھی کیا ہے کہ وہاں جا کے پھر عمل درست ہوگا؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو ہے کہ اپنی نگاہ میں اپنے اعمال کو صحیح سمجھنا ہے. اب ایک آدمی وہ حکیم عدم الخان کے پاس گیا، وہ تھا بہت بڑے ایک عالم دین کا خادم. تو وہ گئے اپنے استاد جی کے، استاد جی کی دوائیں حکیم صاحب سے لانے کے لیے. وہ جیسے اندر داخل ہوئے حکیم صاحب کو سلام کیا، السلام علیکم. حکیم صاحب نے کہا کہ ارے یا اللہ آپ تو بیمار ہے بھائی، خطرناک بیماری ہے آپ کی، آئیے آئیے آپ کا علاج کرتے ہیں. اور خوب دوائی دے دی، پتہ نہیں کیا ہے، اور کوئی ترکیب استعمال اس میں لکھ دی کہ اس طرح استعمال کرے، 15 دن کے بعد آنا. اب وہ جناب پریشان کہ بھائی میں کہاں بیمار ہے نا، میں تو کہاں بیمار، بیمار ہے میرے استاد جی. اب ان کی دوائی کے لیے آئے، وہ کہتے کہ میں خود بیمار ہوں، اور جناب دوائی بھی مستقل دے دی پورا کورس. تو پھر کیا کرتے، لیکن فکر ہوئی کہ میرے استاد کو جن پر اعتماد ہے، اب میں وہ بات کیسے کروں، لب کشائی کیسے کروں. تو دوائی لے کے چلے گئے اور استاد جی سے کہا کہ حکیم صاحب نے یوں میرا بھی علاج کر دیا، فرمایا کہ استعمال کرو دوائی، حکیم صاحب کی بات پر اعتماد رکھو. 15 دن استعمال کرنے کے بعد اب آنا تھا، آئے اور دروازے سے داخل ہوئے اور کہا کہ السلام علیکم، فرمایا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے؟ اور پھر کہنے لگے کہ آپ کے سینے میں انفیکشن ہو گیا تھا، اس کے لیے آپ کے آواز سے مجھے پتہ چل گیا، تو اس لیے دوائی دے دی تھی، اب السلام علیکم کی آواز سے پتہ چل گیا مجھے کہ آپ ٹھیک ہو گئے، بتائیے. تو اسی لیے فرمایا کہ بنو ما صاحب نظر گوہر خدرا، اپنے گوہر علوم و معارف، گوہر عبادات کو کسی صاحب نظر کو دکھائیے. بنو ما صاحب نظر گوہر خدرا کہ عیسیٰ نتوا گشت بتصدیق کرے چند، چند گدھوں کے نعرے سے کہ عیسیٰ ہیں، عیسیٰ ہمارے، عیسیٰ ہیں ہمارے مسیح ہیں، چند گدھوں کے، کئی کروڑ گدھوں کے نعرے لگانے سے کوئی عیسیٰ مسیح نہیں بن جاتا، ہے نا؟ لوگ معتقد ہو گئے کچھ، آپ نے سمجھا کہ بھائی ہم کچھ ہیں، نہیں، کسی عارف کامل کی نگاہ منور سے تو جو ہے وہ ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ ہمارا عمل کہاں تک ٹھیک ہے. اب دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نماز ختم ہو جائے تو فنیشنگ میں ہم کیا عرض کرے باری تعالیٰ سے، فرمایا کہ اے صدیق کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، کہ اے اللہ ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی، بڑی غلطی ہوئی، ایک دو نہیں بے شمار، انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا. اب یہ ہے کہ سوائے مغفرت کے ہمارے راستہ ہی نہیں ہے، تو ولا یغفر الذنوب الا انت، سوائے آپ کے کوئی نہیں معاف کرنے والا. فاغفر لی مغفرت من عندک، فاغفر لی نہیں فرمایا معاف فرما دیجیے، نہیں، فاغفر لی کہ ہم کسی درجے میں قابل توجہ ہیں. کیا صدیق تھے، اللہ اکبر، کیا مقام صدیقیت تھی ان کی، صدیقیت کا کیا مقام تھا. فرمایا کہ فاغفر لی مغفرت من عندک، صرف آپ غفار ہیں، تو لہذا آپ نے خزائن مغفرت سے، دریائے مغفرت سے، ایک قطرہ مغفرت سے دھو دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے، اپنے کرم سے، اپنے غفاریت کے سبب سے معاف فرما دیجئے. ارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور رحم بھی فرما دیجئے، اس لیے رو رہا ہوں، مانگ رہا ہوں کہ آپ غفور ہیں اور رحیم ہیں. سنا آپ نے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام جن کا ہے ایمان میں، علم میں، عمل میں، ہے نا، مقام قرب میں. تو وہ جب فرماتے ہیں کہ میرا سب ظلم ہی ظلم ہے، ہے نا، سب تقصیرات ہیں، عذر تقصیرات ماں چندا کے تقصیرات ماں، شکر نعمت ہائے تو چندا کے نعمت ہائے تو، کیا شکر کرے، شکر کی توفیق ہوئی یہ بھی نعمت ہے، اس پر بھی ہم شکر کرنا چاہیے، تو کہاں تک شکر کریں گے. عذر تقصیرات ماں چندا کے تقصیرات ماں، گناہوں سے ہم استغفار کرتے ہیں، وہ بھی واجب الاستغفار ہو جاتا ہے، کیا استغفار کرے. اس لیے فرمایا کہ مغفرت میں عندک، اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، بس. سنا آپ نے، عجیب معاملہ ہے. حضرت حاجی صاحب رحم اللہ تعالی، تو ہمارے حکیم المت فرماتے ہیں نور اللہ مرکزہ، کعبہ شریف کے سامنے انہوں نے دو رکعت پڑھی، پھر جو ہے دعا و مناجات میں رونے لگے، سجدے میں اس طرح گڑگڑانے لگے. حضرت حکیم المت فرماتے ہیں اس طرح رو رہے تھے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کہ سننے والوں کے کلیجے پھٹے جا رہے تھے. حکیم الامت نقل فرماتے ہیں اس طرح، اور کیا فرما رہے تھے حاجی صاحب کہ ہمارے علم کو قبول فرمائیے، اعمال کے قبول فرمائیے، تہجد کے قبول فرمائیے، اس طرح نہیں، رات بھر روتے رہے اور ایک ہی بات رٹتے رہے، بار بار وہی بات فرماتے رہے کہ اے خدا این بندہ را رسوا مکن، اے اللہ قابل رسوا کرنے کے قابل تو ہوں، رسوا نہ فرما دیجئے، نہ یہاں رسوا فرمائیے، نہ وہاں رسوا فرمائیے. اے خدائی بندرا رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، اگرچہ میں بد تو ہوں خراب تو ہوں لیکن خرابی اور میری بری چیزوں کو ظاہر نہ فرمائیے. استار العیوب، سنا آپ نے کیا حال ہے، کیا شان ہے، کیا ابدیت ہے، کیا فنائیت ہے، کیا اخلاص ہے، کیا عظمت الہیہ کا استظہار ہے. سبحان اللہ و بحمد، اے خدائی بندر رسوا مکن، گرب دم من سر من پیدا مکن. آگے فرماتے ہیں کرم را ای بار ست تاریکنی، اگر اس دفعہ آپ نے معاف فرما دیا نا تو توبہ کردہ منز ہر نہ کردنے، تو میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں ہر نادانی سے. بتائی اتنے مٹنے والے، اللہ اکبر، جو بڑے ہوتے ہیں تو ان حضرات کی شان ایمان اس طرح ہوتی ہے نا، شان استظہار الہیہ کا مقام ایسا ہوتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ ہم تو بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے سے رہتے ہیں، پورا مہینہ روزے سے رہتے ہیں ہم، اور حج بھی کیا، عمرے بھی بہت کیے، اور جناب وہ زکات واجب ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے زکات نہیں ادا کی. پھر پتہ نہیں کیوں جانا پڑے گا، اسی لیے جانا پڑے گا تاکہ جو امراض ہیں، بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، پردے ہیں، وہ سمجھ میں بھی آئے، وہ سمجھ میں بھی آئے، پھر صاف کرنے کی توفیقات عنایت ہوں. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں نور اللہ مرکدہ، اہل اللہ کی صحبت میں جانے کا کم ترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عیوب نظر آنے لگتے ہیں. بتائیے اپنے عیوب پر نظر جانے لگتی ہے، نظر آنے لگتے ہیں عیوب، اور فرمایا کہ اور یہ بھی کافی ہے. یہ تو عجیب بات ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ اس طرح سے فرمایا کہ یہ بھی کافی. یہ کافی کیسے ہوگا، وہ بھی نظر آنے لگے، یہ کافی کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحبت اہل اللہ کی برکت سے انوار اس طرح قلب کے اندر آتے ہیں جس کی روشنی میں اپنی تقصیرات، اپنے عیوب، اپنے نقائص نظر آتے ہیں. اب ایک آدمی جب دیکھتا ہے کہ میرے کپڑے میں پکانا ہے اور جسم میں پکانا ہے تو بیٹھا رہے گا، دھونے کے لیے بے چین ہو جائے گا. ایک مومن جس کے قلب کے اندر صحبت اہل اللہ سے اس طرح انوار آئے، جس کی وجہ سے دیکھنے کی توفیق ہوئی، تو ساتھ ہی ساتھ بے چینی بھی پیدا ہوگی اس سے پاک ہونے کے لیے، پھر توفیق استغفار بھی عنایت ہوگی، اور پھر پاک و صاف زندگی بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسی لیے فرمایا کہ اور یہ بھی کافی ہے. سن رہے ہیں میرے دوست؟ اب دیکھیے مجھے بیان کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، ویسے عرشا کے حق ہیں، طالبین حق کے آنے سے خیال ہوتا ہے کہ اچھا ایک دو بات سنا دیتے ہیں، ایک دو بات. اب حق تعالی کا کرم ہوتا ہے، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء. حق تعالی کا کرم جوش میں آتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں، ہے نا. وہی اپنے بندو کی پیاس بجھانے کے لیے علوم و معارف اپنے کرم سے، اپنے خزائن سے عنایت فرماتے ہیں. اتنی باتیں الحمدللہ بیان ہو گئی ہیں. جی ماشاء اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل خاص ہے، الحمدللہ کتنا بڑا الحمدللہ مجمع ہے، ماشاء اللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، دونوں جہان میں خوش رکھے، دونوں جہان میں خوش نصیب فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، دوستوں کو بھی، ہم سے محبت کرنے والوں کو بھی، زائرین کو بھی، دور دور سے محبت رکھنے والوں کو بھی. یہ تو میر صاحب رحم اللہ کے پاس یہ بیٹھتے تھے، اچھا میر صاحب رحم اللہ کے پاس جاتے تھے بیٹھتے تھے، میر صاحب بہت محبت فرماتے تھے ان سے، گھر بھی یہی ہے. اچھا 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوسائٹی بھی عجیب سوسائٹی ہے بھائی، سائیں لوگوں کی سوسائٹی ہے نا جی. اس بستی کے لیے، بستی صالحین کے لیے بہت زیادہ تمنا تھی حضرت والا کی، بہت دعا فرماتے تھے. بستی صالحین تو آج سلیقے سے سن رہا ہے ماشاء اللہ، اور انہوں نے کہا کہ پوری زمین کو، پورے شہر کو انہوں نے ہلا دیا ہے، وہ تو ماشاء اللہ اطمینان سے سن رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ خواتین جو سنتی ہیں پردے سے، کچھ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، یہ اکابر دین اولیاء اللہ کے نام جو وہ سنتی رہتی ہیں، اس سے بھی قلب کے اندر انواری انوار آتے ہیں، نور نور قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور نور جتنا بڑھتا ہے اتنی ہی زیادہ توفیق عبادت ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ توفیق اطاعت ہوتی ہے، توفیق اطاعت عطا ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ رغبت الاخرت پیدا ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ فکر آخرت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اہل اللہ کا بظاہر دیکھنا، یہ بات اگرچہ ان کو حاصل نہیں ہوتی لیکن مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ قلب و روح میں انوار الہیہ آئیں، اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ تعالی کے لیے بے چینی پیدا ہو. اور خواتین جو اہل اللہ کی باتیں، اہل اللہ سے وابستگان کی باتیں پردے سے سنتی ہیں، وہ دیکھ لے اپنے قلوب کا حال، دلوں کا حال، کہ پہلے کیا حال تھا اب کیا حال ہے. آسمان و زمین سے زیادہ فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں الحمدللہ جب مشغول گفتگو ہوں، دینی باتوں میں مشغول گفتگو رہتا ہوں، اب پیاس لگ جاتی ہے، دوستوں سے کہتا ہوں کہ پانی پلا دو. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گلاس ہاتھ میں جو دیا تو میں پیتا رہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی وہ پانی پینا ختم ہوا ہے، اب چلو آگے. نہیں، وہ بات بھی کر رہا ہوں پی رہا ہوں، بات بھی کر رہا ہوں پی رہا ہوں. پھر جب کہ بہت زیادہ پی جاتا ہوں، میں نے کہا کیا ہوا، پھر دیکھا کہ ارے پورا گلاس خالی ہو گیا. اتنا پلا دیا دوستو، یہ تو میں تو پانی پیتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا سا پیتا ہوں. اس لیے وہ جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، اگر قریب ہوتے ہیں تو لے لیتے ہیں، ہاتھ سے گلاس لے لیتے ہیں، اور نہ وہ سلسلہ چلتا ہے. نا امام مسلم رحم اللہ وہ حدیث پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جناب وہ کھجوریں کھا رہے تھے. آپ یہاں کیا کہتے ہیں؟ کھجور، کھجور کہتے ہیں نا. ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں بھائی. اب دیکھو ہمارے وہاں کھجور کہتے ہیں، اب میں نے سوچا تھا کہ اردو والے کھجور کہتے ہوں گے، تو ہم نے زبر سے شروع کیا. پھر ایک دفعہ حضرت والا رحم اللہ کو دیکھا کہ کھجور فرماتے ہیں، ہم نے کہا کہ کیا بات، دل دل میں کہا کہ اچھا پھر کھجور ہے یہ. پھر بعد میں پوچھا تو واقعی یہ کھجور نکلا. بہرحال جو بھی ہو، کھجور ہو، کھجور ہو، کھجور ہو، چیز ایک ہی ہے. تو کھجور کھاتے رہے، اور جناب اتنا زیادہ انہما کر غرق مطالعہ علوم میں کہ ادھر خیال ہی نہیں، اور کھائے تو گٹلی سمجھ کھاتے رہے، ہے نا، پھر تو بڑا مسئلہ بن گیا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، استقامت علی الدین، استقامت علی التقوی عطا فرمائے، اور عافیت ظاہری باطنی علی الدوام عنایت فرمائے، اور شکر علی العافیت بھی عنایت فرمائے. عافیت والی زندگی مانگنا چاہیے ہمیشہ، اور ہر دعا میں عافیت کی درخواست کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، دیکھا آپ نے، اِذَا میں عموم ہے، جب بھی مانگو آپ اللہ تعالی سے، فَاسْأَلُوهُ الْعَافِيَةَ، اس میں عافیت ضرور مانگا کرو. اب دیکھا آپ نے عافیت کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگتے رہیں انشاءاللہ. اب وہ ادھر سے جیسی مرضی ہوگی عنایت فرما دیں گے، لیکن یہ بھی کیا کم شرف ہے کہ ان کے حضور میں، ان کے دربار میں کچھ کہنے کا موقع عطا ہوا. کہ ہم نے اس بادشاہ کے دربار میں جا کے اگر داخل ہوا اور کہا کہ ہمیں یہ چاہیے، قبول ہوا کہ نہ ہوا، لیکن وہاں حاضری کا شرف تو حاصل ہوا. ہمارے وہاں ڈھاکہ میں، ہمارے محلے میں ایک پیر بھائی تھا، ایک دفعہ پریسیڈنٹ نے لوگوں کو ڈھاکہ سے منتخب لوگوں کو بلایا تھا، تو وہ بھی گئے. تو وہاں بنگو بھون کہتے ہیں اس کو، بنگو بھون، پریسیڈنٹ ہاؤس کو بنگو بھون کہتے ہیں. وہاں وہ بھی تھے، بلائے گئے تھے. جناب وہاں سے آئے تو ایک ایک دوست ملتے تھے اور کہتے تھے کہ پریسیڈنٹ ہاؤس گئے ہیں، ہم بنگو بھون گئے، وہاں مل کے آئے ہیں ابھی. تو مجھ سے بھی خوب ان کی محبت تھی، میرے پاس پہنچا کے کہتے کہ آپ کو معلوم ہے اطلاع ملی کہ نہیں کہ ہم بنگو بھون گئے ہیں، وہاں سے آئے ہیں. ہم نے کہا کہ واہ 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 وا. اچھا پھر جو لوگ بھول جاتے تھے پھر ان کو یاد دہانی کرتے. تو شاہوں کی ملاقات، اگر ملاقات اگر شرف ہے، تو حق تعالی کے حضور میں دعا و مناجات میں کس قدر انتہائی قرب عطا ہوتا ہے، بہت ہی عظیم الشان اعلی مقام قرب عطا ہوتا ہے. تو پھر یہ کتنا بڑا قابش، کتنا بڑا شرف ہے، آپ سوچئے اس کو. دعا قبول ہونا تو اور بات ہے، دعا کرنے کی توفیق بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیقات سے نوازے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم.